الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا كي نذكرك كثيرا اني كنت بنا بصيرا. ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے بہت ذکر اور شکر کے ساتھ آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہے. اتنے بڑے اٹلانٹا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سابقون و اولون کے طور پر چنا, اور آج ہم سب یہاں اللہ کی رضا کی خاطر پری رمضان شیپ اپ سیریز کے سیکنڈ سیشن کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رمضان ہمارے لیے استاذہ عفت مقبول جیسی ہمیں ان سے دورہ قرآن سیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے. استاذہ عفت مقبول کی زندگی کا مشن ہر گھر اور ہر دل کو قرآن کے نور سے روشن کرنا ہے. انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہے, کئی استادوں سے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا اور مصر میں بھی تعلیم حاصل کی. استاذہ نے نور القرآن کی بنیاد رکھی اور آج یہ ادارہ ناروے, انگلینڈ, جرمنی, یو ایس اے, پاکستان اور دنیا کے کئی کونوں میں لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم و تدریس میں سرگرم ہے. نور القرآن کا مشن انسانیت کی خدمت اور ان کے دلوں میں اللہ کی رضا کی سچی تڑپ کو اجاگر کرنا ہے. الحمدللہ ہم اساتذہ کے انتہائی مشکور ہیں. انہوں نے دنیا بھر سے دعوت کے باوجود اٹلانٹا آنے کی دعوت کو قبول کیا اور آج ہم رمضان سے پہلے اس سیشن کے لیے یہاں موجود ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ استاذہ کا یہاں آنا ہم سب کے گھروں کو قرآن کے نور سے جگمگا دے بإذن اللہ, اور ہم سب کو اللہ سے قریب کر دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کی شمولیت, تمام طالب علموں کی محنت, استاذہ کی تڑپ, سب کے خلوص کو قبول کر لیں اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں کی سچی تڑپ لگا دیں اور ان اعمال کی توفیق دے دیں جو اللہ رب العزت کی نظروں میں قابل قبول ہوں. آمین ثم آمین. السلام علیکم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں, اور پھر بعد میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ سب کو موقع ملے گا, جو بھی بات آپ پوچھنا چاہیں یا بتانا چاہیں ہم اس کی روشنی میں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. شروع کرتے ہیں. نحمدک و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے, فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون, کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ کیا پھر تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی مہلت نہیں ملتی؟ کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو اس آیت کو سن کر, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اس کتاب میں آپ کا ذکر ہے. عام طور پہ دیکھا جائے تو کسی بھی چیز میں اگر ہمارا نام آ جائے اور ذکر خیر آ جائے تو ہم گھوم گھوم کے اس کو دیکھتے ہیں اور بہانے بہانے سے دوسروں کو دکھاتے ہیں. قرآن کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بیگانی چیز نہیں, یہ کوئی غیروں والی چیز نہیں, یہ تو تمہاری کتاب ہے. میں سمجھتی ہوں, اکثر سوچتی بھی ہوں کہ قرآن پاک کی وجہ تاسیس یا وجہ قرآن پاک کے نزول کی وجہ بتانے کی اگر کوئی اور ریزن نہ بھی ہوتی تو یہ ایک آیت بھی کافی تھی. قرآن پورے کا پورا آپ کے لیے ہے, جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں جسٹ فار یو, اونلی فار یو. کتنے مہنگے مہنگے کارڈز لیتے ہیں اور 6-7 ہی خریدتے ہیں اور 6-7 لوگوں کو کہتے ہیں اونلی فار یو. کتنا جھوٹ ہے. لیکن جو کتاب اللہ نے نازل کی, حقیقت ہے کہ اس کتاب میں ذکر تو ہر چیز کا ہے لیکن انسان کو موضوع سخن بنایا گیا. جیسے آپ کہہ لیجئے کسی بھی مشین کے ساتھ کوئی کیٹلاگ ہوتی ہے, تو یہاں یہ کیٹلاگ ہے قرآن کی صورت میں. پھر یہ کیوں کہہ دیا کہ افلا تعقلون, تم غور نہیں کرتے, تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اس کا ڈیو حق نہیں دیتے. یہ نہیں کہا تم اس کو پڑھتے نہیں ہو. افلا تقرؤن, افلا یتلون, یہ نہیں کہا, کیونکہ ماشاءاللہ قرأت کرنے والے بھی بہت ہیں اور اس کے اوپر اس کو ثواب کے لیے پڑھنے والے بھی بہت ہیں, لیکن اس کتاب پر غور و فکر کرنے والے کم ہیں. وہ کون ہیں؟ اب اس سے اگلی آیتوں میں ہماری سیریز کہ ہم رمضان سے پہلے خود کو شیپ اپ کرنا چاہتے ہیں, یہ سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے. الحمدللہ پہلا لیکچر جو ہوا وہ رمضان اور ایمان کے بارے میں تھا. جن ساتھیوں نے وہ مس کیا اور جو آف کورس اس میں نہیں آ سکے یا بعد میں نہیں سنا, تو چند لفظوں میں بتا دوں کہ ہم یہ دیکھ چکے کہ انسان کی اصل قیمت ایمان کے ساتھ ہے. ایمان ہی وہ دولت ہے جو بندے کو مضبوط کرتی ہے, اور جب ایک دفعہ اللہ کا تعلق مل جاتا ہے تو پھر انسان کے ہاتھ میں ایک ایسا کڑا آ جاتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں وہ کڑا چھوٹتا نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹوٹ سکتا ہی نہیں, کبھی کبھی چھوٹتا ہے, اور آج مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ چھوٹا ہوا ہے, الحمدللہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ کتنی رحمتیں ہیں مسلمانوں پہ, تو اگر یہ پورا پکڑ لیں تو کیا ہوگا. پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے جب ایمان, سچا ایمان اندر آتا ہے تو انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ نظریں آتی ہیں, مشکل حالات میں اور نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے. آج اس لیکچر میں ہم آج کے دور میں امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایمان میں کمزوری کے بعد, وہ کیا ہے, آسائش پرستی, لگژریس لائف کا ہونا. مشکل کہہ دوں یا تھوڑا سا اچھا لفظ مجھے نہیں لگتا تو عیش پسندی. آج ہم اس آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ جب نبی کی امت آسائش پرست ہو جاتی ہے, زندگی کو لگژریس بنانے میں حلال اور حرام کا فرق مٹا دیتی ہے, تو پھر اللہ اس قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے. ہم گو تھرو کریں گے صرف سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 10 سے 20 کو. اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی, ہوتی کیا ہے آسائش حیات, اسباب کیا ہیں, اثرات کیا ہیں, اور اینڈ پہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آج ہم دیکھیں تو امت مسلمہ اس طرح سے دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے جیسے کہ دوسروں کو بھاگنا چاہیے تھا. کافر بھاگے تو بات سمجھ آتی ہے, نان بلیور بھاگے اس کو دنیا کا کریز ہے, سمجھ آتی ہے, کیونکہ جن کے پاس صرف اس دنیا میں ہے ان کو تو لینا چاہیے. لیکن وہ انسان, وہ مسلمان کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات دنیا, یہ چار دن کی دنیا ہے اور واللہ عندہ خیر, اللہ کے پاس اس سے بہت بہتر ہے, اس کو بھی دوسروں کے طرح سے اسی در زندگی میں دوڑتے دیکھنا, یہ بات کچھ عقل میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان اگلی آیات میں ایک منظر کھینچا ہے, ذرا تصور میں لائیے گا. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں, کیا تھی, کانت ظالمتن, وہ ظالم تھی. کیا ظلم تھا ان کا, شرک بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ سورہ لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. کہہ لیجئے کہ ظلم اکبر کیا ہے, شرک, اور ظلم سے مراد ہر گناہ بھی ہے, کیونکہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ان بستیوں نے شرک بھی کیا اور ظلم بھی کیا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور ہم نے ان کے بعد ایک دوسری ہی قوم کو کھڑا کر دیا, یعنی پہلوں کو مٹا دیا اور ان کی جگہ پہ دوسرے آ گئے. ہوا کیا, ذرا منظر سامنے لائیے گا, منظر ذہن میں لائیے گا. فَلَمَّا أَحَسُّ بَأْسَنَا, پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب. احس یخص, محسوس کرنا, دیکھنا کہہ لیجئے, یعنی جب ان کو فیل ہوا کہ یہ سب کیسے ہوا, کس طرح سے ہوا. اذا ہم منہا یرکزون, پھر اچانک وہ وہاں سے بھاگنے لگے, یعنی جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے. کوئی زلزلے کا منظر ذہن میں ہے, کوئی سیلاب. فلما احسوا باسنا, پھر جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو. اذا ہم منہا یرکزون, پھر وہ وہاں سے بھاگنے لگے. رکزون, ایڑ لگا کے بھاگنا. فرشتوں نے کہا ہوگا یا کسی اور نے کہا, لا ترکزو, مت بھاگو, ورجیو, لوٹ جاؤ, الا ما اترفتم فیہ, اسی کی طرف جس میں تم آسائش دیے گئے تھے, جس جگہ تم لگژریس لائف گزارے تھے, واپس جاؤ ادھر. ومساکنکم, اور اپنے ان گھروں میں. کیوں, لعلکم تسالون, تاکہ تم سے سوال کیا جائے. جب زلزلے میں گھر گرتے ہیں اور جب سونامی آتی ہیں اور بنیادوں سے گھر اکھڑتے ہیں تو کوئی ان گھروں میں نہیں رہتا. اس وقت کوئی اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا. حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے نیپال کا ایک زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد ایک اور آیا، نیپال میں ایک دو زلزلہ آیا، اس کی ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا. پہلی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ عذاب تھا یا کیا تھا. جب بھی اللہ کے حکم سے کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، ہمیں خاموش رہنا چاہیے. عبرت لے لیجئے، مومن کی نگاہ عبرت کی ہوتی ہے. یہ کہہ دینا اللہ کی پکڑ ہے، یہ کہہ دینا کہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے جھنجھوڑا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جھنجھوڑا، وہ تو کبھی بھی جھنجھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ بتانا کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، یہ نبی کا کام ہوتا ہے اور نبوت کا سلسلہ تمام ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. بس تصور میں لے آئیے ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے حواس باختہ انسان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب پکڑ آتی ہے تو پھر ان گھروں میں کیوں نہیں رہتے جہاں تم مزے سے جی رہے تھے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر، ہم ہی ظالم تھے. یعنی جب تکلیف آتی ہے تو آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے ہٹنے لگتے ہیں اور انسان اعتراف گناہ کرتا ہے. فما زالت تلک دعواہم، اور پس نہیں تھی اس کے سوا کوئی اور ان کی پکار. یعنی جو چیخو پکار تھی زبان پہ ان کے، وہ یہی تھی کہ یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس ہم پر، ہم ظالم تھے. حت جعلناہم حسیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی گھاس اور بجھتے ہوئے انگاروں کی طرح کر دیا. یعنی زندگی کا جو ایک ہلکا سا شائبہ ان میں تھا نا، وہ بھی مٹ گیا. سسک سسک کے جان دی ہوگی، کتنی مشکل سے وہ دنیا سے گئے ہوں گے. یعنی اس وقت ان کی حالت ایک کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے مقصد کو نہیں سمجھا. تو اگلی آیت میں فرمایا وما خلقنا السما والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے بن کر. یعنی دس لائف از ناٹ اے گیم، اللہ نے کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں کھیلا اس دنیا میں کہ تمہیں کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، سب جی رہے ہیں، مر رہے ہیں اور اس کے بعد چلے جائیں گے، ایسا تو بالکل نہیں ہے. ہاں لو ارتنا نتخذ لہون، اگر ہم چاہتے کہ ہم کچھ کھیل کھیلتے تو لتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس ہی کھیل لیتے. یہ زمین کی بسات بچھانے کی کیا ضرورت تھی، یہ دنیا کو بنانا سنوارنا، ہم آسمانوں پہ یہ کھیل کھیل لیتے. ان کنا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے، مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، تو پھر کیا ہے پرپز آف لائف، مقصد حیات کیا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، بس مارتے ہیں ہم حق کو باطل پر. یعنی باطل پر ہم حق کی چوٹ مارتے ہیں. فیدمغہ، پھر اس کا دماغ نکال دیتی ہے، جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ اس کا بھیجا نکال دیتی ہے. فاذا ہوا زاہق، پھر وہ باطل تو چلے ہی جاتا ہے، وہ تو جانے والا ہے. یعنی اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ حق اور باطل کی جنگ ہو اور باطل چلا جائے، حق اس کی جگہ آ جائے. اسی طرح کے الفاظ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کی زبان مبارک پہ تھے، قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو گویا کہ اس دنیا میں اصل جو کام تھا حق کو غالب کرنا تھا. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. تین دفعہ یہ آیت قرآن پاک میں تھوڑے بہت الفاظ کے فرق سے، کہ اس نے اپنے نبی کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو، چاہے کافروں اور منافقوں اور مشرکوں کو یہ بات بری بھی لگے. تو زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس دنیا میں اللہ کا دین پھیلے. جب اس کی جگہ باطل نے لے لی، تو اللہ نے اس باطل کو مٹانے کے لیے کوئی آسمانی آفت بھیجی. فَإِذَا هُوَ زَاقِ، ایسے تمام دل دماغ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سروں کو جو اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ ان کی گردنیں اڑ کے کہیں اور چلی جاتی ہیں. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے تو خرابی ہے. مِمَّا تَصِفُونَ، اس میں سے جو تم بیان کرتے ہو. یہ چند آیات دل کو بوجھل کر دیتی ہیں، اداس کرنے والی آیتیں ہیں، یقین کریں. لیکن حقیقت ہے کہ جب لوگ اللہ کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ کو ایک ناسور جو چپکا ہوا ہے وہ مادہ پرستی کا ہے. اللہ نے دنیا بھی دی، اللہ نے آخرت بھی دینی ہے، دونوں اس کے پاس ہے. رب بناتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے، بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا نہ لو، بھوکے مرو، پاکوں سے رو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری اولادوں کو پھلوں میں سے رزق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رب بناتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار. تو لہٰذا آئیے ذرا تھوڑا سا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں کیسے جیے، اور جب مسلمان اس غلبہ حق کا کام چھوڑ کر، یہ ہائی لائٹ کر لیں، یہ لکھ لیں، جب مسلمان امت حق کے غلبے کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنے ذاتی فائدے اور نقصان کے لیے جینے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسے حالات طاری کر دیتے ہیں جیسے آج ہمارے سامنے موجود ہیں. تو آج ہم بات کریں گے آسائش حیات، انگلش میں کہہ لیجیے تو لگژریس لائف کیا ہوتی ہے، ابھی ہم سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور ہم سب اپنے اندر ایک کرائیٹیرین خود ہی پاتے ہیں کہ میری زندگی نیڈس پہ ہے کہ وانٹس پہ ہے، اور میری نیڈس اور میری وانٹس حلال سے پوری ہوتی ہیں کہ حرام سے. خود سے چند سوال کر لیں، کیا میں دنیا کی کوئی نعمت پاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتی ہوں کہ یہ مجھے صرف اور صرف حلال سے چاہیے؟ اب نعمت میں وہ بہت ساری نعمتیں جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، پھر زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس لفظ کے لیے کہ جو لوگ بہت زیادہ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ طرف آیا ہے. ابھی نایات میں بھی آپ لفظ سن رہے تھے ورجیو الاما اترفتم، تو اترفتم کا لفظ جو ہے نا تعارف سے ہے. ترفن کہتے ہیں نعمتوں میں وسعت اور آسائش زندگی، پرآسائش زندگی، بہت سہولتوں والی زندگی. عرب لوگ کہتے ہیں اطرف فلان فہو مترفن، فلان انسان عیش پرست ہے، یعنی اس پر زندگی آسان ہے اور وہ نعمتوں میں پل رہا ہے. قرآن پاک میں یہ لفظ بہت مختلف جگہ استعمال ہوا، چند نمبر نوٹ کیجئے گا. سورۃ مومنون آیت 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی. سورۃ ہود آیت 116 میں آتا ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں ان کو آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے. پھر اسی طرح سورۃ مومنون آیت 64 میں آتا ہے اخذنا مترفیہم، پھر ہم نے ان کے آسودہ خال لوگوں کو پکڑ لیا. ساری آیتوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ کیا کہ جب اللہ دنیا کی نعمتیں بڑھاتا ہے تو سرکشی آنے لگتی. سورۃ فجر آیت 15 میں ہم پڑھتے ہیں فامل انسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو عزت دیتا ہے اور آزماتا ہے اور نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے میرے رب نے بہت عزت دی مجھے. تھوڑی سی مشکل باتیں کریں گے لیکن اس میں بہت ساری خیر ہے کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہاٹ ہے، میں بولوں گی نا تو آپ اس کو میرے خیالات سمجھیں گے کیونکہ یہ موضوع چبھتا ہے. آپ لوگوں کو نماز پہ بات کریں لوگ سن لیتے ہیں، آپ روزے کے فضائل بیان کریں خوشی سے سنتے ہیں، آپ لوگوں کو 125,000 بار درود پڑھنے کی بات کریں پڑھیں گے، ہر سال حج اور عمرہ کرنے کی بات کریں وہ کریں گے، لیکن جو ہی لائف سٹائل پہ بات ہوتی ہے، طرز زندگی پہ بات ہوتی ہے تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والے مکی دور کے جو لوگ تھے ان کا مسئلہ کیا تھا؟ یہی تو تھا، مکہ کے سردار، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے، وہ اس دولت کے نشے میں چور تھے کہ ہم سرداروں کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے انسان کو کیا نبوت مل گئی. تو یاد رکھیے مدینہ میں اگر یہود نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا تو اس کے پیچھے بھی یہی مترف ہونا تھا. مکہ والوں کی بات، مکہ والوں کا جھگڑا نبی کے کلام سے تھا کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، اور مدینہ والوں کی لڑائی نبی سے تھی. یعنی آپ کہہ لیجئے مکہ والوں کو نبی کا پیغام اچھا نہیں لگا حالانکہ نبی پہ جان چھڑکتے تھے. مدینہ والوں کا مسئلہ کیا تھا؟ کلام ان کو سیم لگتا تھا، تورات میں وہی باتیں تھیں، یوں ہی ادھر تھیں. لیکن ان کا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا. نتیجہ برابر ہے, نہ ان کو ہدایت ملی نہ ان کو ملی. یاد رکھے, آج بھی جو بندہ ہدایت کو لوگوں کے نام سے جوڑ دے گا نا, وہ پھر خیر سے محروم ہو جائے گا, وہ ایک نٹ شیل میں بند ہوگا. اس کو بس وہ ہدایت چاہیے جو اس کے من پسند شخص کی زبان سے ہو. اور یہ سوچ لینا کہ ہدایت بس ایک ہی شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہے, تو ایسا بندہ اللہ کی نعمت کو محدود کر دیتا. لیکن ہر دور میں یہی ہوا, نبیوں کی سچی دعوت پر تنقید کرنے والے کسی بھی معاشرے کے خوشحال لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی. اور مترف ہونا کیا ہوتا ہے کہ اعتدال کی حد سے بڑھ جانا, اور آگے جانا اور جانا, لہو اور لعب میں پڑ جانا. اللہ تعالیٰ نے یہ شغل کافروں کا بتایا. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ زندگی کو لگژریس کرتے کرتے حلال کی حدوں سے گزر کر حرام میں پہنچ جانا, یہ ایک مومن کا کام نہیں ہو سکتا. کہ جب سچا ایمان آتا ہے نا, تو حلال سے ملے تو بسم اللہ, نہیں ملتا تو ہم نہ لے کر لینے سے زیادہ خوش ہیں. اور اگر سچا ایمان نہ ہو تو انسان چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے ہوئے گھبرانے لگتا ہے. تو جب ایمان سچا ہوتا ہے نا, تو دولت کچھ نقصان نہیں دیتی. حضرت ابو بکر صدیق اتنے امیر, عبد الرحمن بن عوف اتنے امیر, عثمان غنی کتنے امیر, ان کی کہانیاں سنیں. آج میری اور آپ کی دولت تو ہے ہی نہیں, سونے کے ٹکڑے چھوڑ چھوڑ کے دنیا سے گئے, کلہاڑوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے سونا بانٹا جاتا تھا ان کا. حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا, بڑی دولت ہے آپ کے پاس, یہ کہاں سے آتی ہے؟ اور جو ساتھی سیرت اور صحابہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو سن چکے ہیں, وہ ان کی کہانی یاد کرتے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو تن کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے, سب لوگوں نے لے لیا. لیکن مدینہ میں آنے کے بعد کہا, اللہ کے نبی مجھے بازار کا راستہ بتائیں. اور صبح گئے اور کچھ چیزیں بھاؤ تو کر کے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لی, اور شام کو کچھ پیسے لے کر آ گئے. چند سالوں میں مدینہ کے رئیس لوگوں میں آ گئے. جس کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے وہ پیسہ کما لیتا ہے. کئی دفعہ آپ کی زندگیوں میں بینک کرپسیز آئی ہوں گی, اللہ پھر دے دیتا ہے. عبد الرحمن بن عوف, اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ یہ اتنی دولت کہاں سے آتی ہے؟ کہنے لگے, جب تم نے یہ سوال پوچھا ہے نا, تو چار اور لوگوں کو بلا لو, سب کے سامنے جواب دیتا ہوں. اور یہ بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بات سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچے. ایک کو دو کو ملنی ہے تو باقیوں کو ملے. خیر, جب سب آ گئے تو کہنے لگے کہ میرے بھائی, میری دولت کا پہلا راز کیا ہے؟ کہ میں نے سورت نور کی آیت, رجال اللہ تلہیہم, وہ لوگ جن کو نہیں غافل کرتی ان کی تجارت اور ان کی سوداگری اللہ کی یاد سے, میں نے اس آیت کو اپنا شعر بنایا ہوا. میں نے آج تک اپنے کاروبار کے لیے نماز نہیں چھوڑی. کہا, اچھا ماشاءاللہ. کہا, اور دوسرا راز؟ کہا, دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اس کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا, کیونکہ مجھے پتا کہ جھوٹ میں برکت نہیں ہے, خیر نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ میں نے مال کمانے میں کبھی ہرس نہیں رکھی. جتنا نفع ملے جو کسٹمر آتا ہے بسم اللہ کر کے اس کو دے دیتا ہوں. حتیٰ کہ کہا کہ ایک دفعہ میں نے 1000 اونٹ خریدے. جب میں نے خریدے تو میرے پاس جو بولی آئی وہ اتنی ہی تھی جتنے کی میں نے خریدے, یعنی مجھے اس میں کوئی نفع نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے کہا, کوئی بات نہیں, اس کا فائدہ ہو جائے گا, میرا کیا. میں نے کہا, ٹھیک ہے, میں تمہیں اتنی قیمت پہ دیتا ہوں, بس ایک چیز ہے کہ ہر اونٹ کی رسی میں اتار لوں گا, کیونکہ اونٹ کی رسی بھی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے. اس نے کہا, اتار لو. کہتا ہے, دیکھو, میں نے اس کو اسی قیمت پہ دیا, وہ 1000 رسیاں میرے ہاتھ میں آ گئی, ہر رسی ایک ایک درہم کی بکی, مجھے پھر 1000 درہم کا فائدہ ہو گیا. یاد رکھیے, رزق حلال اور کثرت یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ ہمارا مس کنسیپشن ہے کہ کھائیں گے کہاں سے اگر حلال میں. لوگ کہتے ہیں حلال ہے چلو پھر گزارا ہی ہوگا, حرام ہے پھر نہیں. آج کا کون سا دور ہے ایمانداری کا, آج کیسے کیسے. تو پہلی بات یاد رکھیے کہ دولت کا ہونا یا نہ ہونا یہ صرف مومن یا کافر کے لیے نہیں ہے. فرق کیا ہے کہ عیش پرستی ظالموں اور کافروں کا شعار ہے. سورت ہود کی آیت 116 ہے, وَتَّبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں ان کو آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے. کیا مطلب؟ کہ جتنی اللہ دولت دیتا اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتے. پھر دوسری بات یاد رکھیے کہ جو زندگی کی عیش میں پڑ جائے گا یہ آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنے گی. سورت مریم آیت 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, فخلف من بعدہم خلف اداء الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. پھر ان کے ایسے نالائق قسم کے جانشین پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، اور ان قریب وہ گمراہی کو ملیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں کعب الاحیار کہتے ہیں، اللہ کی قسم اس میں منافقوں کی یہ صفات ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو شراب نوش ہیں، جو تارک صلات ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گٹے کھیلنے والے، اور فجر اور عشاء کی نمازوں سے سو جانے والے، کام پر جانے میں تاخیر کرنے والے، اور نماز جمعہ کو ترک کرنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے برے جانشین کہا۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہی ساتھ چلتی ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ عیش پرستی سے دنیا میں بھی ہلاکت ہوتی ہے۔ ظاہر یہ لگتا ہے کہ دنیا میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، بہت فائدہ ہوگا، بہت اچھا، لیکن ابھی سورۃ انبیاء کی آیت 11 سے 13 میں ہم نے پڑھ لیا کہ دولت ملی لیکن اللہ کی پکڑ ہو گئی۔ پھر عیش پرستی اس لحاظ سے بھی بری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ یہ دوسروں کو بھی ڈبوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ خود تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس کی دلیل نوٹ کیجئے گا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں حکم نہیں مانتے تو اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اسے اس طرح برباد کر دیتے ہیں، بری طرح برباد کرنا۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ جب کوئی کسی جگہ پہ بے ایسے کام پھیل جاتے ہیں نا، تو اس کے نقصانات صرف آپ کی اپنی ذات پہ نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک پانچواں نقصان ہے عیش پرست زندگی بسر کرنے کا، اور وہ کہہ کہ اس کی وجہ سے نیکیوں سے بندہ دور ہونے لگتا ہے۔ اس پہ تو اللہ نے بڑی گہری تنقید کی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81 میں، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو تو کہہ دو کل نار جہنم اشد حرہ، جہنم کی آگ تو زیادہ شدید ہے، لو کانوا یفقہون، کاش وہ جانتے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، غزوہ تبوک کا وقت ہے، کیسے کھڑی فصلیں تیار تھی، کس طرح پورے سال کی فصل سامنے تھی، لیکن جب کہا تو سچے ایمان والے اٹھ پڑے۔ پچھلے سیشن کو یاد کر لیں، سچا ایمان ہوتا ہے تو بات ماننا مشکل نہیں لگتا، اور جو بےچارے دنیا پرست تھے وہ کہنے لگے نانا اتنی گرمی میں تو ہم نہیں جائیں گے، کھڑی فصلیں تیار ہیں، تو اللہ نے جہنم کی آگ یاد دلائی۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس کام پر پھر خوش ہوتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیے، کبھی اگر زندگی میں نیکی کا کوئی موقع مجھ سے چھن جائے، مثال ہے کہا جائے کچھ یہ کام کرو، پھر کہا جائے چلیں آپ نہ کریں کوئی اور کر لے، تو خوش ہوتی ہوں کہ ناراض؟ ہم کہتے ہیں چلو جان چھوٹی، کسی اور کو ذمہ داری دے دی، یہ کوئی اور ہی کر لے گا، چلو میں نے سارے کام ضروری ہے میں کروں۔ آج اگر آپ 10 کام دین کے کرتے ہیں نا، آنے والے دنوں میں اس میں سے 2 کسی اور کو مل جائیں، تو ایک تو اچھی بات ہے کہ آپ کا ہاتھ بٹا، لیکن سوچ کی بات یہ ہونی چاہیے کہ میرے حصے کی نیکی کسی اور پہ کیوں چلی گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو پھر نیکیوں سے دور کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو بندہ کم مصروف ہوتا ہے، کم پیسہ ہے، کاروبار ذرا وسیع نہیں ہے اتنا، تو ہو سکتا ہے پانچوں نمازیں مسجد میں جا کے پڑھے، پھر آہستہ آہستہ مصروفیات بڑھتی ہیں تو مسجد کی نمازیں چھٹ کے چلو گھر میں وقت پہ پڑھ لیا، اور 2-4 میٹنگز بڑھی تو پھر کیا ہوا، پھر وہ نمازیں بھی لیٹ ہونے لگی، اور پھر وہ اس پہ کیا کہتے ہیں، بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں نا، ہم رزق حلال کماتے ہیں، ہماری نماز یہی ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا؟ کیا آپ کو یہ ساری باتیں سنتے ہیں کوئی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں ہم کن کی باتیں کر رہے ہیں؟ آج بھی پاکستان جیسا ملک، جو مسلم ملک، جو اسلام کے نام پہ قائم، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، وہاں بھی 90% کے اراؤنڈ لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ جمعے کی پڑھتے ہیں، اور مسجد کی جماعت کی نماز پڑھنے والے آج صرف 2-3% لوگ ہیں، الا ماشاءاللہ، آپ خود انگلیوں پہ گن لیجئے، اپنے خاندان کے 100 مردوں کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ نماز کے وقت میں کس کو فکر لگ جاتی ہے، جیسے لوگوں کو ایئرپورٹ پہنچنے کی فکر لگتی ہے کہ میرا جہاز نہ مس ہو جائے۔ اس طرح وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، گرمی، سردی، دھوپ، بارش، برف پہ چلنا، گرمی، سردی، ان کو کچھ نہیں ستاتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا کام ہے، لیکن مصروفیات کے نام پہ بعض دفعہ ہم نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے۔ سورت فجر آیت 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ جب اللہ بندے کو نعمت دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے، کہتا ہے دیکھا نا میں ڈیزرو کرتا تھا، مجھے دیا، اور جب نعمت جاتی ہے تو دکھی ہونے لگتا ہے. یاد رکھیے، آپ اور میں امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں. آج امت مسلمہ کے حالات دیکھیں تو رونا آتا ہے. جو گولی چلتی ہے اس کے اندر نام مسلمانوں کا نکلتا ہے. کوئی جہاز اغوا ہو جائے تو ڈر یہ لگتا ہے کہ اب کسی مسلمان نے نہ کیا. کسی بھی جگہ آپ دیکھیے مسلمان کی عزت دکھتی؟ آپ کہتے ہیں یہ بس سب غیروں کی سازشیں ہیں. یہ غیروں کی سازشیں نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے کی سزا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایات آپ کے سامنے رکھوں گی، جس میں آپ نے اپنی امت کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ دیکھو تم اس دنیا میں جب پڑ جاؤ گے اور جب تمہاری زندگیوں کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ تم دنیا بناؤ، دنیا کماؤ، گایوں کی دمیں تم اپنے ہاتھوں میں لے لو گے، کوڑے تھام لو گے، تمہاری عورتیں وہ کپڑے پہنیں گی جن کو پہن کر جسم بھی نہ پورا چھپے، تو پھر انتظار کرنا، اللہ تمہارے دشمنوں کو تم پر غالب کرے گا اور وہ آ کر تمہیں ماریں گے. کیا آج مسلمانوں پہ یہ حالات نہیں ہیں؟ ایک روایت حضرت ابو سعید خدری سے، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی ممبر پر سوار ہوئے اور آپ نے ہم سب کو کہا، کانشس کیا، یعنی آپ کو متوجہ کیا. پھر آپ نے فرمایا میں اپنے بعد تم لوگوں کے بارے میں دنیا کی زیب و زینت سے ڈرتا ہوں کہ اس کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے. دیکھیے آج امت مسلمہ کہتی کھائیں گے کیا، یہی خوف ہے نا. جن کے پاس زیادہ ہے نا کھانے کو، وہ زیادہ ہی ڈرتے ہیں. جن کا کام کروڑوں میں، ان کو غم بھی ہے کہ اب کروڑوں میں کچھ کمی ہو گئی ہے تو اب بس ہماری نسلیں تو ٹوٹ جائیں گی. آج بھی وہ جو دہاڑی دار ایک بےچارا مزدور ہے وہ خوشی سے سوتا ہوگا، لیکن ایک سیٹھ لکھ پتی اس غم میں سو رہا ہے کہ ڈالر کا ریٹ کدھر گیا اور سونا اوپر چلا گیا اور شیئرز گر گئے. وہ شیئرز کے ساتھ اوپر نیچے ہو کے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ بھروسہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ اور نائب بنانے والا ہے، پس وہ دیکھے گا تم اعمال کیسے کرتے ہو. آج بھی دنیا کا امیر ترین شخص اگر ایک دو ہیں تو اس میں مسلمان کا نام ملے گا. آج بھی دنیا میں امیر ترین ملکوں کی صف میں مسلمان ملک ہیں. نیچرل ریسورسز جس میں آپ آئل اور سونے اور چاندی اور ڈائمنڈز کو دیکھیے، مسلمانوں کے پاس ہے. یہ ہمارا خیال غلط ہے کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہوتی، اللہ دیتا ہے. ہاں یہ بات ہے، ایک جملہ بولوں گی شعور سے، آپ بھی سن کے لکھ لیں تو شاید اس بات کی تصدیق کریں. مومن کے پاس دولت ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، کیونکہ صدقہ بھی دے گا تو چھپا کے دیتا ہے، کبھی سامنے دے بھی دیتا ہے تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، ادروائز اس کو نہیں دکھتا. مومن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے. کافر کے پاس ہوتا کوئی نہیں لیکن اوپر سے ایک پردہ ہے کہ دولت بہت ہے. آج قرضوں میں جکڑی ہوئی نسلوں کو دیکھ لیجئے، گھر آپ کے نام ہے پر وہ کتنا آپ کا ہے. ہر چیز تو قسطوں پہ اور سود پہ اور انٹرسٹ پہ اور لونز پہ ہے. اب کوئی مرتا ہے تو کوئی وراثت تھوڑی چھوڑتا ہے، وہ تو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ قرضے کے بوجھ چھوڑ کے جاتا ہے. آج بھی یہ متھ مشہور ہے کہ پورا ہفتہ جو کماتے ہیں وہ ویکینڈ پہ جا کے اڑاتے ہیں. آج بھی جتنے بڑے بڑے گھر مسلمانوں کے اور جتنی جائیدادیں اور سونا چاندی ہمارے غریب ملکوں میں ہے، اتنا تو بیچارے امیر ملکوں میں رہنے والوں کے پاس بھی نہیں ہے. فرق کیا کہ کافر شو پرست ہوتا ہے، پمپ اینڈ شو اینڈ گلیمر، برانڈیڈ کپڑے، موٹا، نیا، یہ وہ، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو دنیا میں لگاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن اندر اس کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتا کہ مسلمان جو تھے وہ کس چیز پہ اپنی زندگیاں لگا دیتے تھے؟ علم حاصل کرنے پہ. جابر کا نام آپ نے سنا ہوگا، صرف ایک حدیث سننے کے لیے کتنا سفر کیا اور ایک اونٹ خریدا. کیا عقل نہیں تھی ان میں؟ کیا ان میں سمجھ نہیں تھی؟ سب کچھ تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس میں ملے گا کیا. اس کے برعکس کافر ساری زندگی اسی طرح سے آتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ زیب و زینت سے منع کرتے تھے، پھر کسی نے آپ ایک صحابی سے پوچھا آپ ننگے پیوں کیوں چلتے ہیں، کہ ہمارے نبی نے کہا کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، یعنی کبھی اچھا پہنو کبھی ہلکا پہنو، کبھی جوتے اچھے پہن لو کبھی ننگ ایسے بھی پہنو. کیوں؟ کہ اس سے انسان کے اندر اکڑ نہیں آتی، انسان چھوٹا بن کے جیتا ہے.